ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. قابل احترام خواتین اسلام اور بزرگان محترم اور بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد اور منشے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، اللہ پاک سمد ہیں، بے نیاز ہیں، وہ پوری مخلوق سے بے نیاز ہے، ان کو مخلوق کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف پوچھا گیا تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اس میں یہی فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور یکتا ہے اور بے نیاز ہے، یعنی اس کو مخلوق کی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور جو ذات علم والی اور حکمت والی ہوتی ہے اس کا کوئی کام حکمت سے اور علم سے خالی نہیں ہوتا. تو اس پوری مخلوق کے پیدا کرنے میں اور اسی طرح انسان کے اس دنیا میں بھیجنے میں اور پیدا کرنے میں اللہ پاک کی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے. اس میں اللہ کا علم شامل ہے، اللہ کی حکمت شامل ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو اب اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا اور اس پوری کائنات کو جو بنایا، اس کے اندر بھی ضرور حکمت ہے، مصلحت ہے. اللہ اس کے ذریعے سے کچھ چاہتے ہیں، اسی کو ہمارا مقصد قرار دیا جاتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے سے اللہ پاک کا مقصد کیا ہے، کس بات کا ارادہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کا ارادہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی قدرت کے خزانے جو لامحدود اللہ پاک کے پاس ہیں، ان خزانوں سے ان انسانوں کا تعلق پیدا کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو خزانے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور نعمتوں کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں اور مصیبتوں پریشانیوں کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں. ان کی صفات میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، رحمت اور مہربانی بھی ہے، اور قہر اور انتقام بھی ہے. ان دونوں چیزوں کے جو اثرات ہوتے ہیں اسی کا نام خزانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے لامحدود خزانوں کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کروانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بغیر اور اللہ پاک کو پہچانے بغیر اور اللہ سے تعلق پیدا کیے بغیر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے تعارف کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. انسان کے ساتھ دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ایک ہے اس کی زندگی کا مقصد اور ایک ہے اس کی زندگی کی ضرورتیں. جب تک اس دنیا میں انسان رہے گا اس کی ضرورتیں اس کے ساتھ رہیں گی، نیڈس ہیں اس کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی مقرر کیا اللہ پاک نے ایسے انداز میں کہ اس سے اس کے مقصد میں خلل نہ آئے. ان ضرورتوں کے اندر ہمیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پہننا چاہیے، سردی گرمی سے بچنے کے اسباب چاہیے، بیمار ہو جانے کی صورت میں دوا چاہیے، شادی چاہیے، بچے چاہیے، کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسے جمع کرنے کے لیے کمائی چاہیے یا اسباب کمائی جو بھی ہیں، چاہے نوکری کرے آدمی یا تجارت کرے، صنعت و حرفت کرے، کوئی پیشہ اختیار کرے، یہ ضرورتیں ہیں. یعنی جب تک اس دنیا میں ہیں ہم، یہ چیزیں ہمیں پیش آئیں گی. ان چیزوں کو اپنے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے آدمی کو استعمال کرنا پڑے گا. لیکن ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے، مقصد نہیں ہے ہمارا، یہ ضرورت ہے ہماری. یہ مقصد وہ ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے. دنیا میں ٹائم ہمیں دیا گیا، جب تک دنیا میں ٹائم نکالیں گے ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن جب تک دنیا میں رہنا ہے ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کیوں رہنا ہے؟ جیسے گاڑی کسی کے پاس ہوتی ہے تو ایک گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک گاڑی کا مقصد ہوتا ہے. کار جب آدمی کے پاس ہوگی تو ایک اس کا مقصد ہے کہ بھائی میرے کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ہو جائے، آنے جانے کی سہولت ہو جائے، آفس کو میں جا سکوں آ سکوں، ملاقاتوں کے لیے میں جا سکوں آ سکوں، قریب اور دور کا سفر کرنا ہو تو کر سکوں، خاندان والوں سے ملنا ہے ملانا ہے. تو گاڑی سے مقصود جو ہے وہ ہے سفر کی سہولت اور کہیں آنے جانے کی سہولت کا حاصل ہونا. لیکن جب کوئی آدمی گاڑی رکھے گا تو اس کے ساتھ ضرورتیں رہیں گی اس کی. اس میں گیس چاہیے، پٹرول چاہیے، گیس چاہیے، آئل چاہیے، گاڑی کے پہیوں میں ہوا چاہیے، گاڑی کے تمام پرزے صحیح سالم رہے، ورک کرے، اس میں اسٹیئرنگ ہو، برک ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ مقصد ہے، یہ ضرورت ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ ضرورت ہے. اب اگر کوئی آدمی ضرورت کو مقصد بنائے گا تو کام الٹا ہو جائے گا. ضرورت کو مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کار جب تک ہے اس میں گیس چاہیے. اب وہ گیس آدمی ڈال رہا اس میں، اس کے بعد میں گاڑی کو اسٹارٹ بھی کر دیا. اب گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور آن ہے، اسٹارٹ ہے، اور گیس جل رہی ہے برابر، لائٹ بھی اس نے کھلی رکھی ہوئی ہے، لائٹ بھی جل رہی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو کہنا بھائی تمہیں کیا پتا، تمہارے پاس گاڑی رہی تو معلوم ہوتا تھا. گاڑی کی ضرورت ہے، یہ گیس ڈالنا پڑتا ہے اس میں. وہ خالی ہو گئی تو پھر بھر دیا ہو، پھر گاڑی کھڑی کی کھڑی ہے اور چل رہی ہے، مطلب اسٹارٹ ہے. پھر گیس ختم ہو گئی، پھر بھر دیا. ایک آدھ ہفتے کے بعد میں اس کا آئل چیک کر کے آئل چینج کر دیا، ہوا اس میں سے اتر گئی تھی، ہوا اس میں بھر دی، اب اسی میں لگا ہوا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس سے کچھ پوچھے الجھ رہا ہے، اور کبھی بھی جو ہے نا اس کو استعمال نہیں کیا مقصد کے لیے. یہ جاتا ہے نا کہیں، آتا ہو گاڑی سے، بس گاڑی کو رکھا ہوا ہے، پوچھتا رہتا ہے ہمیشہ صبح شام، اس میں آئل چیک کرتا رہتا ہے، آئل چینج کرتا رہتا ہے، گیس ڈالتا رہتا ہے، چونکہ گیس کو پھکا رہا ہے، جلا رہا ہے. تو ایسا آدمی نامعقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ضرورت پوری کرتے ہوئے مقصد کے لیے یوز ہونا ہے. ضرورت پوری کرتا رہے آدمی اور مقصد کے لیے یوز نہ ہو تو ایسا نا سمجھ آدمی ہے، اس کو وہ سائیکی قرار دیا جاتا ہے، پاگل قرار دیا جاتا ہے، پاگل خانے میں شریک کر لیتے، اسے گاڑی کھینچ لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں بات کو. ہماری زندگی کے اندر کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ بچے، یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں. لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم جی رہے، جینے کے لیے چاہیے، تو جینا کیوں ہے؟ تو جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے جینا ہے وہ ہے مقصد ہمارا. مردوں کا بھی وہی مقصد ہے، عورتوں کا بھی وہی مقصد ہے. عورتوں کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہو. ضروریات ہیں یہ، نسل چلانے کے لیے اولاد ہوگی. انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سارے پیغمبر اور آخر میں امام الانبیاء قائد نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو مقصد پہ لانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ان کو ان کا مقصد بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس مقصد پر چلنے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے احکام وہ سمجھاتے ہیں. اور مرنے سے پہلے پہلے آدمی اپنے مقصد پہ آ گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور اگر مقصد پہ نہیں آیا تو اس کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے، چونکہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے مصیبت کے خزانوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ کی مصیبت کے خزانوں کے نام ہے جہنم، بڑی سخت جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، آگ ہے، زنجیریں ہیں، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں. نہ موت نہ حیات، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا. مرے گا اس لیے نہیں کہ یہ کوئی جیے گا زندہ ہے، اور جی رہا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کوئی جینا تھوڑی کہتے ہیں. اسی لیے ہر نبی نے اور پھر ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ جہنم سے بچنے کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہاں جانا پڑ گیا تو بہت برا ٹھکانہ. انا ساءت مستقرم، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، وہ کیسا ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں. اور اتنا پہچاننا، اتنا پہچاننا کہ ہمارے ہر حرکت اور سکون میں، ہمارے ہر عمل میں وہ ظاہر ہونا، اس کی معرفت کا ہمارے عملوں میں ظہور ہونا. جب اللہ پاک کی معرفت کا ظہور آدمی کے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا نام عبادت اور بندگی ہوتا ہے. اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو حرکت ہے، وہ حرکت اللہ پاک کی طرف سے ہے. جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، وہ نظر نہیں آتا، غائب میں ہے وہ. اسی لیے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ ہے یہ. اگر خود نظر آنے والا ہوتا تو پیغمبر کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن چیزوں کے بننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو چیزوں کا بننا یہ کس سے ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے، اور چیزوں سے جو چیزیں، جو چیزیں نفع اور نقصان پیدا ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہوتی رہتی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون سی غیبی طاقت ہے، وہ بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معرفت. یہ سمجھایا گیا انسانوں کو کہ جو کچھ ہے پوری اللہ پاک کی مخلوق ہے، یہ خود سے ہو گئے سو نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا کیے گئے ہیں، تھے نہیں یہ. جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور اس کو ہونا پڑتا ہے تو پھر کوئی ہونے والا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی اس کا موجب چاہیے، کوئی اس کو بنانے والا چاہیے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا چاہیے. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دائریہ ہوتے ہیں، جو یوں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گئی پوری کائنات، یہ پورا درختوں کا نظام، یہ ایگریکلچر کا نظام، یہ آسمان اور زمین اور یہ کہکشائیں اور یہ سولار سسٹم، یہ بڑے دریا اور یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ جو ہے یہ خود ہی سے ہو گئے سو. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دہریے پہنچ گئے. ہر زمانے میں دہریے رہتے تھوڑے تھوڑے، اس زمانے میں ذرا زیادہ ہو گئے. اور کہنے لگے اللہ پاک ہے، ہم نہیں مانتے، اللہ کے ہونے ہی کا انکار، کی ضرورت ہی نہیں ہے، چیزیں خود سے ہیں یہ. تو مناظرہ ٹھہر گیا کہ چوتھی فلاں جگہ پر مناظرہ کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت مقرر ہوا تھا اس وقت پر نہیں پہنچے تو دیکھو تب دہریوں نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھا مولوی ہار گیا اور بھاگ گیا اور آیا ہی نہیں اور چکمہ دے دیا، جواب ہی نہیں اس کے پاس ہماری بات کا، اگر جواب ہوتا تو موجود ہوتا ہوں. بہت دیر کے بعد امام ابو حنیفہ پہنچے، ان لوگوں نے کہا کہ اتنے دیر کیوں ہو گئی آپ کو، جب ختم مناظرے کا ٹائم ختم ہونے کو آ گیا. کہنے کے ساتھ میں آ رہا تھا، ایک پرابلم ہو گیا. بولے وہ کیا؟ تو جب میں جہاں سے میں آ رہا تھا وہاں سامنے میرے دریا تھا، اب میں آپ کے پاس آنے کے واسطے بہت کوشش کر رہا تھا کیسا دریا پار کر کے آؤں, کیسا کروں کیسا کروں, کوئی بھی تھا نہیں وہاں پہ. تو اچانک میرے سامنے ایک واقعہ ہوا, وہ یہ ہے کہ درختوں سے ٹکڑے جو ہے نا وہ گرنا شروع ہوئے, پھر اس کے بعد میں وہ سارے کے سارے ٹکڑے جو ہے آپس میں جڑنا شروع ہوئے, پھر اس کے بعد میں وہ پورے کے پورے کشتی کی شکل میں بن گئے, پھر وہ کشتی میرے سامنے آ گئی, میں اس کے اندر بیٹھ گیا. تو پھر وہ جب جا کے میں دریا پار کر کے اب تمہارے پاس آیا ہوں. کہنے لگے دیکھو پاگل ہو گیا, بولے جواب نہیں دے سکا ہماری بات کا, مناظرے کے لیے ٹھہر نہیں سکا, ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سامنے جو ہے نا درخت کے ٹکڑے خود بخود ہوں اور جڑے خود بخود, اور ایسا جڑے کہ وہ پوری کشتی بن جائے, اور ایسا ہو کہ بغیر ملاح کے بغیر کشتی چلانے والے کہ وہ ان کے پاس آ جائیں, لیکن نواب صاحب کے پاس, پھر ان کو بٹھائیں, پھر لے جا کے دریا پار کریں, یہ ہو سکتا ہے کہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب ایک کشتی میں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان بن گیا, یہ زمین بن گئی, یہ سورج بن گیا, یہ چاند بن گیا, یہ رات بن گئی, یہ دن بن گیا, یہ موسم بن گئے, یہ خزاں بن گیا, یہ بہار بن گیا, یہ پانی آ گیا یہاں پہ, یہ پہاڑ کھڑے ہو گئے یہاں پہ, یہ اگریکلچر کا سسٹم ہو گیا, اس میں پھل بھی آ رہے ہیں, اس میں غلے بھی آ رہے ہیں, اس میں پھول بھی آ رہے ہیں, اس میں درخت بھی کھڑے ہو گئے, اس میں بیلیں بھی کھڑی ہو گئی, اور ایک قسم کے نہیں ہزاروں قسم کے ہو گئے. تو کہہ لیں گے اگر کشتی نہیں بن سکتی اپنے سے بغیر کسی بنانے والے کے, تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے بغیر کسی بنانے والے کے؟ مناظرہ اسی پہ ختم ہو گیا, اور امام بابا بنی پر رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے, یقین کر لیا انہوں نے, ہاں یہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھاتے ہیں پیغمبر کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے ہو کرنے سے ہے, اور یہ سمجھاتے ہیں پیغمبر کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا ہی ہاتھ ہے. تو کسی کائنات کی چیز میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, نہ انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں اس میں اس کے پیچھے کوئی خود ساختہ چیز ہے, اس کی عزت, اس کی ذلت, اس کی غربت, اس کی امارت, اس کا پیسے کمانا نہیں کمانا, جاب ملنا نہیں ملنا, جاب چلنا نہیں چلنا, شادی ہونا نہیں ہونا, بچے ہونا نہیں ہونا, بچیاں ہونا یا بچے ہونا یا دونوں نہیں ہونا, صحت کا حاصل رہنا, آنکھوں کا دیکھنا, زبان کا بولنا, کانوں کا سننا, ہاتھوں پیروں کا حرکت کرنا, اور پھر دل کا دھڑکنا, دماغ کا کام کرنا, دل کا کام کرنا, گردوں کا کام کرنا, لیور کا کام کرنا, اسٹمک کا کام کرنا, جو آدمی کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کے پیچھے غیبی ہاتھ ہے اللہ کا, اللہ کرتے ہیں وہ. ہر حرکت میں, حرکت کا فاعل اللہ ہوتا ہے, اور شے کا خالق مالک اللہ ہوتا ہے. ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور ہر شے کا جس چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے اس چیز کا وہ مالک ہے, اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس پر اس کی حکمرانی ہے, اس کا وہ رب ہے, اور اللہ پاک ہی کا تصرف اس کے, اللہ کے تصرف میں ہی وہ چیز ہے. ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں, ان آیتوں میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ہم نے صحف موسیٰ میں اور صحف ابراہیم میں جو باتیں بتائی وہ آپ نے ان کو بتائی, ان کو پتا ہے. ام لم ینبہ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى. ہم نے پہلے یہ بات بتا دی کہ ہر آدمی کا جو عمل ہے اس عمل کا جو انجام ہے وہ انجام اس کو خود بھگتنا ہوگا, کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا. گندم از گندم برو یا جو سجو از مکافات عمل غافل مشو. ہر آدمی کو اس کے عمل کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا, ہم نے ویسا بنایا ہے, اور جیسا عمل ہوگا ویسے بھگتنا ہوگا. گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے, جو سے جو پیدا ہوتا ہے, مکافات عمل سے غافل مت ہو. اچھے عمل کرے گا یہ انسان تو اچھا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, برے عمل اس سے سرزد ہوں گے تو برا نتیجہ بھگتنا ہوگا. آم کی گٹی لگا کے امرود کی توقع اور جام کی توقع نہیں کر سکتے, اور جام کو پیر کے جام کی گٹلی لگا کے آم کی توقع نہیں کر سکتے. گندم از گندم برویت جوزا جو از مکافات عمل غافل مشو. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تندرستی بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے, کاموں کا بننا نہیں بننا اللہ کے ہاتھ میں ہے, نعمتوں کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور نعمتوں سے راحت ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وانه هو اغنى واقنى، وہی غنی بناتا ہے، وہی راحت دیتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، سامان ملنا الگ چیز ہے، سامان سے آرام ملنا الگ چیز ہے. حق تعالی شانہ امریکہ والوں کو یہ بہت دکھاتے رہتے ہیں کہ سامان تمہارے پاس صبح ہے لیکن آرام تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں دیا نہیں. آرام کہتے ہیں دل کے سکون اور اطمینان اور خوشی کو، ایسا سکون جو ٹینشن فری ہو، جس میں ٹینشن نہ ہو، ایسا سکون جس میں اسٹریس نہ ہو، جس میں پرابلمس نہ ہو، جس میں ذہنی الجھن نہ ہو، سکون تو اس کو بولتے ہیں، راحت اس کو کہتے ہیں. تو سامان سے راحت کا ملنا، سامان الگ چیز ہے، راحت کا ملنا الگ چیز ہے. سامان بھی اللہ ہی دیتے ہیں، راحت بھی اس سے اللہ ہی دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت میں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی غنا دیتا ہے اور وہی راحت دیتا ہے. چاہے تو اسباب عائش میں سے تکلیف دے دے، اور چاہے تو بغیر اسباب عائش کے راحت دے دے. سامان بالکل نہیں، مزے ایک ہی زندگی ہے. ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، وہ ٹہل رہے تھے ایک جگہ دریا کے کنارے، اور طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی، اور معدے میں کچھ پرابلم ہو گیا. حکیموں نے ان سے یہ بتایا کہ تم کچھ بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا، پھر کرنا کیا؟ تو اس وقت کے حکیموں نے ان کو بتایا کہ قیمہ لے کے اس کو ابال کے ململ کے کپڑے میں لپٹنا، لپٹ کے اس کو چوسنا، اس کا سالڈ شوربہ بھی نہیں پینا، بس اتنا ہی آپ کا معدہ ہضم کر سکتا ہے. اس سے زیادہ سالڈ کوئی چیز پہ تمہارے پیٹ میں گئی اور تم مرے. تو وہ بیچارہ قیمہ ابال کے اس کو کپڑے میں لپٹ کے اس کو چوسا کرتا تھا. اب کیا مزہ، کیا زندگی، آپ کو پتا ہے. نوابی تھی پوری، زمین ہے، حشم قدم ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، خدام ہیں، کام کرنے والے ہیں، بڑی کوٹھی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ٹہل رہے تھے پانی کے کنارے، سامنے سے ادھر سے ایک مزدور آیا جس کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑا تھا بہت وزنی. ایک درخت کے نیچے آیا اور زور سے جو ہے نا وہ لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ سے نیچے ڈالا. اس کے بعد میں اپنی کمر میں سے ایک پوٹلی نکالا، وہ پوٹلی کھول کے اس میں سے چار روٹیاں نکالا موٹے موٹے، اور اچار نکالا. تو وہ روٹیاں اور اچار کھا کے، اور چونکہ پانی کے پاس درخت تھا وہی یہ ہو رہا تھا سارا، تو وہاں پہ پانی کے پاس جا کے ایک لوٹا پانی بھر کے لایا لوٹی میں، اور پورا گڑ 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 پورا لوٹا بھر پانی پی لیا. اس کے بعد میں زمین پہ ہی نیچے درخت کے نیچے سو گیا، اور چند سیکنڈوں کے اندر خراٹے لینا شروع کر دیا خر بخر. اچھا، یہ نواب صاحب کو دوسری بیماری یہ تھی کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی. اب جب پیٹ میں یہ حالت ہے تو پرابلم کیسے کیسے ہوتے، نیند بھی نہیں آتی تھی. تو بے خوابی کی بھی شکایت تھی ان کو، اور بد ہضمی کی بھی شکایت تھی. انہوں نے دیکھا کہ بندے خدا غریب ہے، فقیر ہے، کچھ سامان اس کے پاس نہیں ہے. لکڑی بیچے گا تب کہیں جا کے روٹی کے پیسے اس کو ملنے والے ہیں. اور اس کا یہ حال ہے کہ اس کی روٹی ہضم کرنے کی دیکھو طاقت دیکھو، اور کتنے مزے سے کھا رہا وہ دیکھو، اور پانی کا ایک لوٹا ایک دم پی گیا وہ دیکھو، اور سو گیا ایک دم. تو نواب صاحب کہنے لگے اسے، اپنے دل میں کہنے لگے اللہ سے خطاب کر کے، کہ پروردگار اگر یہ صحت مجھے مل جائے اور میری پوری نوابی اس کو مل جائے میں تیار ہوں اس کے لیے. میں اپنی پوری نوابی کے بدلے میں ایسی نیند اور ایسی راحت چاہتا ہوں. اور وہاں پہ نوابی نہیں تھی، راحت بھی تھی، بھوک بھی صحیح تھی، جو بھی مل گیا اسی کو مزیدار اللہ نے اس کے لیے بنا دیا تھا. جب بھوک آدمی کو صحیح ہو تو سوکھی ہوئی روٹی مل جائے اور اچار مل جائے بہت ہے اس کا، بریانی سے مرغب سے زیادہ اس کو مزہ آتا ہے اس میں. بھوکی نہیں ہوگی آدمی کے پاس تو کھانے میں لذت اور چاشنی نہیں آتی. تو غنا الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے. اللہ پاک ہی غنی غنا بنا دیتے ہیں اور اللہ پاک ہی راحت دیتے ہیں. اب وہ غنا دے کے راحت دیں یا غنا دیے بغیر راحت دیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب دیے پھر اس کے بعد میں راحت کے بجائے مصیبت دے دی. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، ہر وقت دھڑ دھڑ لگا ہوا ہے، تو یہ دو باتیں بہت بنیادی طور پر سمجھاتے ہیں انبیاء، ایک تو یہ کہ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی مربوب ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی اس کے اونر ہیں، ان جو کچھ ہے میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی وہی چیز ہیں ایک. ہم تو پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے کو تو الگ کر کے دوسروں کو سوچتے رہتے ہیں. اصل تو شروع یہیں سے ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے میں اپنے کو دیکھوں، میرا ہونا، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا سننا، میری جو سارے فنکشن اور حرکتیں، ان سب میں یہ ذہنیت ہونا، یہ اللہ کی ہے. ہمارے پیر کے ناخن اللہ پاک نے بنائے، اللہ اس کے مالک ہیں. ہمارے سر کے بال اللہ نے بنائے، اللہ پاک ہی اس کے مالک ہیں. جب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اللہ پاک خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ ہی رب ہے. اسی وجہ سے جتنی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. کلر اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بال اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. کتنی مرتبہ بال رکھنا چاہتا آدمی، اس کے بال جھڑتے رہتے. اب پریشان، دواؤں سے نہ علاج ہو رہا، نہ کسی چیز سے ہو رہا، بال جھڑنے کے جھڑے سے لے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی جا رہی. اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے، الرجی کی شکایت ہو جاتی ہے، صحت کی حفاظت ہے. جو نہیں چاہ رہا بندہ وہ ہوتے رہتا ہے. کیوں؟ اس بات کہ اس کا ہوتا ہی نہیں وہ، تو جس کا ہے انہیں اس میں جو چاہے کر لیتے رہتا، اس کی مرضی ہے. تو جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں. ہم سمجھ رہے بچے ہمارے ہیں، شاید نہیں، ہمارے نہیں ہوتے، اللہ کے بچے ہیں. ہمارے پاس امانت ہیں، ہیں اللہ کے. وہ بیوی ہماری نہیں ہوتی، اللہ پاک کی بندی ہے، ہمارے پاس امانت ہے. اور خود آدمی اس کا اپنا اونر نہیں ہے. وہ آدمی اپنا مالک نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے، بڑی بڑی عجیب بات. اپنا مالک ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے جیتا، اپنی مرضی سے مرتا، اپنی مرضی سے تندرست ہوتا، اپنی مرضی سے بیمار ہوتا، اپنی مرضی سے سوتا، اپنی مرضی سے اٹھتا. اپنا مالک نہیں ہے. اگر آدمی اپنا مالک ہے تو ایک آدمی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، سامنے والے کے پاس اپنا ہاتھ دے دو، اس کو دے سکتے ہیں سر؟ نہیں دے سکتے. ہاتھ کاٹ کے پھینک دو، انگلی کاٹ کے پھینک دو، نہیں کر سکتے سر. دانت پورے توڑوا لو بلا وجہ بیٹھے بیٹھے، ایسے نہیں کر سکتے سر. اپنی مرضی کا تصرف نہیں ہے اپنی جان میں بھی. اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ ہر حرکت کے پیچھے میں فاعل ہوں اور ہر چیز کا مالک خالق میں ہوں، تو پھر میرے لیے سرنڈر ہونا چاہیے سب کو. یہ سمجھانے کے لیے اور اس بات کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور دوسری مخلوق کو نہیں دیا. دوسری مخلوق میں اختیار نہیں ہے. سورج کو اختیار نہیں ہے، چاند کو اختیار نہیں ہے، ہواؤں کو اختیار نہیں ہے، پانی کو اختیار نہیں ہے. ابھی تھوڑی پانی کو مرضی حاصل ہے کہ صاحب میں آج فلوریڈا کی طرف جا رہا تھا، میرا ارادہ یہ ہے کہ فلوریڈا سے راستہ بدل دوں اور پھر ورجینیا کی طرف نکل جاؤں. سارے مل کے پانی سے منت سماجت کر رہے ہیں، جیسے اپنے انڈیا میں ہوتا رہتا پانی کی پوجا ہوتی رہتی ہے. اس کو کیا ہے، پوجا کرنے والے کو بھی ایسی لات مار کے نکل جاتا ہوں، اس کو بھی ڈبا دیتا اور ڈوبتے ہی رہتے. ہر کسی کو اختیار نہیں ہے، ہواؤں کو نہیں ہے، پانی کو نہیں ہے، پہاڑوں کو نہیں ہے، چاند و سورج کو نہیں ہے، جانوروں کو نہیں ہے، نباتات کو نہیں ہے، درختوں کو نہیں ہے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کے استعمال کا امتحان ہے کہ تم اس بات کو پہچان کے اپنا اختیار میرے حوالے کر دو. اس سے اندازہ ہوگا کہ تم نے مجھے کتنا پہچانا ہے. تو اس کا نام بندگی ہے، اور اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کہ اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت اور بندگی پر آ جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے سب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہچاننا اور ایسے پہچاننا کہ سرنڈر ہونا. پہچانا لیکن سرنڈر نہیں ہوا تو پہچاننا معتبر نہیں ہے، اس پہچاننے کا اعتبار نہیں ہے. وہ پہچاننا معتبر ہے کہ جس میں آدمی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنا اختیار اپنے جو نظر آ رہا ہے اس کو، اس اختیار سے وہ بے اختیار ہو جائے. جو مرضی اس کو نظر آ رہی ہے اس مرضی سے بے مرضی ہو جائے. اچھا صاحب آپ بتائیے، جب آپ ہی میرے الہ ہے اور میں آپ کو معبود مانتا ہوں اور آپ ہی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بتائیں گے کہ تجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، میں کیا پہنوں، میں کیسے پہنوں، میں کیا کھاؤں، کیا نہ کھاؤں. سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور ایک طریقہ مقرر کر دیا. اس کے لیے اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ اپنی طرف سے بھیجا، بندوں کو میری یہ بات سمجھاؤ اور میری نمائندگی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا رسول ہونے کی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. حضور کو اپنے لیے ایکسپٹ کرنا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے لیے ان کو مان لیا. اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ مراد نہیں ہے محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. ایک حقیقت ہے جس کو میں مانتا ہوں، ویسا نہیں، اس حقیقت کو میں اپنے لیے مانتا ہوں. یہ دونوں ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ فلاں فلانی فلاں کی بیوی ہے اور فلانا فلان فلانی کا شوہر ہے، یہ ایک ہمارا جاننا ہے، اور ایک اس بیوی کا فلاں کو اپنا شوہر ماننا ہے اور اس شوہر کو فلانی کو اپنی بیوی ماننا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہم بھی مانتے ہیں فلاں فلانی کا شوہر ہے اور فلانی فلاں کی بیوی ہے، ہم جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، مگر اس کے جاننے میں ہمارے جاننے میں ایک فرق ہے خاص. دو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حقیقت کا ہم اظہار اقرار نہیں کرتے کہ ہاں ہیں بھائی، جیسے تاج محل کسی نے بنایا ہے تو ہم فلاں نے تاج محل کو بنایا ہے، دیوار چین اس نے بنا دی ہے، ہم مانتے مان لیے ہم فلاں نے دیوار چین بنائی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا باکسر فلانا ہے بھائی، اور دنیا کا سب سے بڑا انجینئر فلانا ہے، سب سے بڑا ایک پائی جاتی ہے حقیقت خارج میں، وہ بات نہیں ہوتی محمد رسول اللہ کی گواہی میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونے کی حیثیت سے میں نے سرکار کو اپنے لیے قبول کر لیا. میں کلمہ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرکت اور سکون میں مجھے اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ہوتا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے. تب عبادت اللہ پاک کی طرف سے لاگو ہوگی، تو عبادت کیسے کی جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. اللہ نے تو فرمایا زکات دو، باقی کیا دینا، کتنی دینا، کیسا دینا، یہ سب قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. وہ تو رسول بیان کریں گے، جب بھیجا اللہ نے بھیج دیا وہ سمجھا دیں گے. وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس، ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا. مانزل الیہم کی کیا اترا ہے، نماز کا حکم آ گیا، باقی یہ ظہر ایسا پڑھنا، عصر ایسا پڑھنا، مغرب ایسا پڑھنا، عشاء ایسا پڑھنا، فجر ایسا پڑھنا، اتنی رکعت پڑھنا، اس میں قیام میں کیا کرنا، قوم میں کیا، رکوع میں کیا کرنا، سجدے میں کیا کرنا، قعدے میں کیا کرنا ہے، کتنی رکعت ہونا، کتنے سجدے ہونا، یہ سب کہیں قرآن پاک میں نہیں ملے گا. کوئی آدمی خالی نماز قرآن سے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، کچھ کام نہیں کر سکتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ آئے. تو زکات اور حج اور روزہ سب میں بھی یہی بات ہے، اور کھانے پینے میں بھی یہی بات ہے، شادی بیاہ میں بھی یہی بات ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں کرتے وہی ہیں جو حضور بتائے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہے. اب جیسے کس سے شادی کرنا جائز ہے، کس سے جائز نہیں ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا نا. ابھی عورت سب عورت ہے، مرد سب مرد ہے، مگر ہم ظاہر ہے کہ جس سے شادی کرنا حلال ہے اسی سے کرتے ہیں، جس سے شادی کرنا حرام اسے کس سے کیسے پتا چلا کہ فلاں سے شادی کرنا حلال ہے، فلاں سے شادی کرنا حرام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات سے پتا چلا. ایسے ہی کھانے میں بھی ہے، کمانے میں بھی ہے. تو جیسے ہم شادی کے معاملے میں اصول پسند ہیں کہ ہم وہیں شادی کریں گے جو شریعت میں حلال ہے، تو کمانے کے معاملے میں ذہن سے کیوں نکل جا رہا ہے ہمارے کہ ہم وہی کمائیں، ویسے ہی کمائیں گے جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم ویسے ہی کھائیں گے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی کھائیں گے جو آپ نے بتایا، وہی پہنیں گے جو آپ نے بتایا، اپنی شکل و صورت ویسی ہی رکھیں گے جیسے آپ نے ہمیں بتایا، اپنا کلچر اور تہذیب ویسے ہی رکھیں گے جیسے آپ نے بتایا، مردوں کے لیے جیسے بتایا مرد ویسے، عورتوں کے لیے جیسے بتایا عورتیں ویسی، اپنے اخلاق و صفات ویسے ہی رکھیں گے جیسے بتایا گیا، اپنا لیونگ اسٹائل ویسے ہی رکھیں گے جیسے بتایا گیا. یہ سیکھنا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس وقت بھی پڑھ لیتے ہیں جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تین چار سال کی عمر میں، جو ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے، جیسے بولنا شروع کرتے ہیں کلمہ ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے. لیکن اس کو زندگی بھر ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں. وہ بات لیتے نہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ میں آدمی نے کیا کہا ہے, اور لیتے نہیں اس بات کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی نے کیا بات کہی, کس بات کا اس نے اقرار کیا. اس کو سیکھنا ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جانے کی جو ترغیب دی جاتی ہے اور ایمانیات کا مذاکرہ جو کیا جاتا ہے, اس کا مقصود اس بات کا سیکھ لینا ہے کہ ہمارا کلمہ بن جائے. کلمہ بننے کی چیز ہوتی ہے, اور جس کا کلمہ بنا وہ نجات پائے گا, جس کا کلمہ نہیں بنا وہ نجات نہیں پائے گا. حدیث ہے جو کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جاتا, بلکہ نا کلمہ پڑھ لیا مخلصاً کی قید کے ساتھ ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنہ, حدیث میں ایسا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. قیل وما اخلاص ہو یا رسول اللہ, فرمایا عرض کیا گیا صحابہ کی طرف سے کہ اس کا اخلاص کیا ہے. فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ, یہ کلمہ روک دے اس کو تمام اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے. تو اس نے پڑھا, یعنی جو نہیں کرنا ہے اس کی پوری تفصیل ہر لائن میں اس کو معلوم ہو جانا, اور وہ نہیں کرنا, اور جو کرنا ہے اس کی تفصیلات اس کو معلوم ہو جانا, انہیں وہی کرنا. تو کلمہ بنانا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو پڑھنا بھی ہوتا ہے, اس کا سمجھنا بھی ہوتا ہے, اس کی دعوت دینی ہوتی ہے, اس میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. یہ خوب کثرت سے ہم پڑھنے والے اس کو بنے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ ہماری زبان پر ہو, اور اس کے جو معنی ہے وہ ہم سمجھیں, اس کا جو تقاضا ہے وہ ہم سمجھیں, اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو. کیونکہ ہمیں اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ یہ کلمہ صرف تمہاری زندگی میں ہی نہیں بلکہ سب مسلمانوں کی, سب انسانوں کی زندگی میں بھی آنا یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ تم دوسروں کو بھی پہنچا دو. بعض مرتبہ نماز کے لیے جائے, نماز کے لیے بولیں کسی کو, یا کسی کو جو نام اور کوئی حلال کھانے کے لیے بولیں, یا کسی چیز کو آدمی تنبیہ کرتا کہ ایسا کرنا ہے ویسا نہیں کرنا ہے, تو انہیں غصے میں آ کے یہ بولتا کہ یو ڈو یور جاب, اب مائنڈ یور جاب, اب اپنے کام میں لگو, اپنا کام کرو. کیا ہے بھائی, ہمارا ہی کام ہے وہ, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. یہ میرا جاب ہے کہ میں تمہیں بولوں, میں سیلفش نہیں ہو سکتا ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, تو اللہ پاک کی طرف سے میں نگرانی بھی کرنا میرا کام ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, چونکہ ان کا میں نائب ہوں. خلیفہ کا کام کیا رہتا ہے؟ دیکھتے رہنا کہ ان کی مرضی کے موافق ہو رہا نہیں ہو رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا میری ذمہ داری میں ہے, اور رحم یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا بن جائے, اور اللہ کے عذاب سے بچنا اللہ کی بندگی کے بغیر نہیں ہوگا. تو اس کو بندگی کی طرف لانا ہے. اگر وہ نہیں پہچانا اللہ کو اور بندگی اپنی آئے, جہنم میں جلے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں, حضور کا نائب ہوں میں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو یہ ذمہ داری سرکار نے ہمیں دی ہے کہ میں قیامت تک کا نبی ہوں, پورے عالم کا نبی ہوں. اس لیے قیامت تک کے ایک ایک آدمی کے پاس میری بات کا جانا تمہاری ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں. کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ قیامت تک کے لیے. بلکہ آپ کی رسالت تو بعد کے ہمیشہ کی چیز ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ کی ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے. کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین, میں نبی اس وقت سے ہوں جب آدم علیہ السلام مٹی پانی کے بیچ میں تھے, ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا, جب سے میں نبی ہوں. حدیث شریف ہے, بخاری شریف میں ہے, اس وقت سے میں نبی ہوں. اور اس وقت سے میں نبی ہوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تقدیر میں ایسا میں لکھا ہوا ہوں. تقدیر میں سارے نبی لکھے ہوئے ہیں, ان کی جو بات کیا ہے؟ لوہے محفوظ میں تو سبھی لکھے ہوئے, تو یہ بھی لکھے ہوئے, تو دوسرے بھی لکھے ہوئے. اس معنی میں نہیں ہے یہ بات, اس سے کچھ آگے کے معنی میں ہے یہ بات. تو ان کی نبوت پہلے سے اور ہمیشہ رہے گی. اس دنیا میں بعثت کے اعتبار سے آپ آخر میں تشریف لائے, اور جتنے بھی دن آپ رہے اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں, اب کوئی مذہب نہیں. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جو حضور کے علاوہ اپنے کو کچھ بولتا ہے, وہ جھوٹا ہوتا ہے. نہ یہودیت کوئی چیز ہے، نہ عیسائیت کوئی چیز ہے، نہ بدھیسٹ کوئی چیز ہے، نہ برہمنیت کوئی چیز ہے، نہ مجوسیت کوئی چیز ہے، نہ صابیت کوئی، سب کینسل ہیں، سب کینسل ہیں. اب جو چیز کینسل ہوگی اس کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ اب اس کا کوئی، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے پوری، اب دو قسموں میں بٹ گئی ہے، ماننے والی نہیں ماننے والی، امت دعوت امت اجابت. ایک وہ امت ہے جس نے مان لیا، ایک وہ امت ہے جس نے مانا نہیں ہے. لیکن اب وہ سب حضور کے آنے کے بعد کوئی رہنے کا سوال ہی نہیں. حضور کے آنے کے بعد میں یہودیت تو کیا رہے گی؟ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نہیں چلا سکیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نہیں چلا سکیں گے، حضرت موسیٰ تو آئیں گے نہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوں تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے میری اتباع کے علاوہ، اگر وہ آئیں گے تو اپنی نہیں میری سننی پڑے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پیغمبری کینسل ہونے والا عہدہ نہیں ہوتا کوئی، تو یہ نہیں ہوگا کہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے گی، قیامت قریب اتریں گے وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے، وہ نبوت کینسل نہیں ہوں گی، لیکن اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے اور کرائیں گے، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے. بلکہ بزرگوں کا کشف یہ ہے، صاحب در مختار کا جو مشہور فتوی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حالانکہ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا کام نبی نماز پڑھانا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق تھی، خود مجھے بھی عمل کرنا ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، یہ بتانے کے لیے میں امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب کوئی ہے نہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو آپ دنیا سے 23 سال میں پردہ فرما گئے، آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور پوری دنیا کے نبی ہیں، امریکہ، افریقہ، رشیا، چائنا، جاپان، انڈیا، پاکستان، جزیروں کے اندر، جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، کہیں پورے عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، قیامت تک جو آدمی آئے گا اس کو میری بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری، اپنے اپنے وقت میں جب جب بھی جو جو پیدا ہوتا رہے گا میرا امتی، اس کی ذمہ داری یہ کام کرنا ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے نمائندے ہونے کی وجہ سے اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ذمہ داری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قیامت تک آنے والی ایک ایک امت کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، سمجھانے اور بتانے کی یہ ذمہ داری، اور خود سے اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری، ذمہ داری میں دونوں چیزیں آ گئیں. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. اب میں اور آپ سوچے تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے کہ ہم اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں. کار جس آدمی نے رکھی کبھی گیا نہیں اور ہمیشہ کار کو ہی صاف کرتے رہتا ہے، اس میں پانی ڈالتے رہتا ہے، اس میں آئل ڈالتے رہتا ہے، اس میں گیس پھونکتے رہتا اور اس میں ہوا بھرتے رہتا ہے، اس کے پہیے بدلتے رہتا ہے، اس کے نٹا بدلتے رہتا، اور کبھی گاڑی کو لے کے نہیں چلا، اس کو اب پاگل خانے میں شریک کرانے کو تیار ہو گئے. لیکن یہی کام ہم کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں اور پوری مقصد زندگی کے اعتبار سے کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہو کیا رہا ہے ہماری زندگیوں میں. تو دعوت کی محنت میں حقیقت پر آنا اور حقیقت والا مزاج بنانا اور کلمے کی حقیقت کو پانا اور کلمے والا یقین اور کلمے والا مزاج بنانا، یہ دعوت کا مقصود ہے. اور پھر بندگی پر اپنے آپ کو لانا، پھر اس علم کو حاصل کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور پھر اللہ کو یاد کرنا کثرت سے، اتنا کہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان بن جائے اور ان کا حکم پہچاننا آسان ہو جائے. پھر ہمارے بندوں کے جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں وہ ادا کرنا آ جائے، اخلاص ہمارے اندر آ جائے کہ محض اللہ کی رضا آدمی کی نیت ہو اور کچھ نہ ہو، اور جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا آ جائے کہ جان میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، مال میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، یہی نہیں کروں گی. مرد کے لیے بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے، اور بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے. اللہ کی بندگی کر کے اس دنیا میں وقت نکال دینا اور مر جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے. نہ پیسے بنانا مقصود ہے، نہ کپڑے بنانا مقصود ہے، نہ جویلری مقصود ہے کہ کتنے زیور کس نے بنا لیے ہیں، نہ جو نہ پیسے جمانا مقصود ہے نہ ایسے مکان بنانا مقصود ہے جیسے آدمی اپنے ذہن میں سوچ لے اس کو یہ سمجھ لے تو میں کامیاب ہو گیا نہ اچھی گاڑی میں، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں اور اللہ نے دیا تو اچھی سے اچھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز طریقے پہ جو بھی مل جائے، جو اللہ پاک جس کے لیے بنا دے، آرام دہ مکان مل گیا اللہ پاک کی نعمت ہے شکریہ ادا کرو، آرام دہ گاڑی مل گئی اللہ پاک کی نعمت ہے شکریہ ادا کرو، اچھی جگہ شادی ہو گئی میاں بیوی خوش ہیں اللہ پاک کی نعمت ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو، اچھی اللہ نے خوب عمر دی ہے لمبی چوڑی صحت کے ساتھ میں اللہ کا شکریہ ادا کرو، جس آدمی کو یہ چار چیزیں ملے وہ دنیا کا سعادت مند شمار ہوتا ہے، حدیث میں ہے یہ، آخرت کی سعادت الگ ہے دنیا کی سعادت الگ ہے، دنیا کی سعادت میں یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہ شادی ہو جائے اور یہ ہے کہ اس کو مکان اچھا آرام دہ مل جائے اور اس کے پاس سواری جو ہے نا وہ آرام دہ ہو، جب بھی کبھی جانا آنا ہو تو آرام سے جا سکے آ سکے، اور عمر اس کو زیادہ مل جائے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ہو سکے، زیادہ زیادہ وہ عمل کر سکے، جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں وہ سعادت میں سے ہیں، لیکن اس دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کی راحت کے چونکہ یہ اسباب ہیں اس لیے بیان کیے گئے ہیں، بقیہ اس کے لیے ہم نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوئے اس کے لیے، جھوپڑی کے اندر رہ کر بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے، محل کے اندر رہ کر بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے، فرعون کے پاس محلات تھے ناکام ہو گیا، نمرود کے پاس محلات تھے ناکام ہو گیا، صرف محلات تو ایک تعبیر ہے، جس کے پاس جو بادشاہ ہوگا محلات بھی ہوں گے، خادم بھی ہوں گے، فوج بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، دبدبا بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، پھر بھی ناکام ہو گیا، عذاب کا مستحق ہو گیا، تو اس لیے مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانا ہے، اپنی عبادت بنانی ہے، اور ایک زندگی بھر میں آدمی کو یہ چیز مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، ہمیں اسی لیے زندگی دی گئی ہے، اب ہم سوچیں کہ اب تک تو ہم سے یہ چیز نہیں ہو سکی، اب ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اس لیے اپنے مقصد پر خود بھی آنا ہے اور اسی مقصد پر ساری انسانیت کو لانا ہے، حج کا واقعہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے، حج کا زمانہ ہے، حج کا موسم ہے، حج میں کیا ہوتا ہے یہ سکھایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ دہرائی جاتی ہے اس میں کیا ہوا وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، کیسے جیتے تھے، حضرت ہاجرہ کا مقصد زندگی کیا تھا، وہ کیسے جیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقصد زندگی کیا تھا، وہ کیسے جیتے تھے، اللہ کے حکم پہ جینا، اللہ پاک کے حکم پہ مرنا، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں، خود سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے اور ماننے والوں میں سے میں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا اعلان کرا دیا گیا، اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں دعوت کی یہ محنت ہے جس کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ہماری زندگی قیمتی ہو جائے، ہمارے اوقات قیمتی ہو جائیں، ہم خود قیمتی ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں اور قبر کی زندگی بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی جو حالات آتے رہتے انسان پر اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ راضی رہے ہم سے، کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں آدمی کو خود بھی جانا ہے اور دوسروں کو بھی بھیجنا ہے، مستورات کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جانے والی بنے، اور مستورات اور خواتین کے لیے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور ان کے لیے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جیسے مردوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں دین کی عام ہونے کی فکر ہو، دین کے زندہ ہونے کی فکر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مٹنے کا غم ہو، اصل مقصد کیا ہے، دین کے مٹنے کا غم آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہ، اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرنا آ جائے، ابھی ہم لوگ نیو جرسی میں تھے، اسی چلے میں یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایم سی ایم سی کے پاس 60,000 بچے یونیورسٹی میں ہیں، اس میں سے 5,000 سعودی آ کے نوجوان آیا ہوا ہے، 5,000 اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی میں ہیں، اور آنے کے بعد 2-3 مہینے میں ایک آدھ مہینے کے اندر چڈیوں پہ آ جاتے ہیں، پھر نماز چھوٹ گئی، پھر شکل صورت نہیں، پھر شراب کباب میں پڑ گئے، پھر زبان سیکھنے کے بہانے سے بچیوں میں پڑ گئے، چونکہ لازم کر دیتے ان کے ساتھ کہ ٹیوشن کرو، پھر ان کے ساتھ رہنا لازم کر دیتے کہ جب تک تم یہاں رہو گے نہیں ان کے ساتھ میں تم یہاں کے تہذیب کو اور کلچر کو نہیں پہچان سکو گے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کون کیا بول رہا ہے، یعنی پیچھے سے مقصد کیا ہے اور سامنے سے بولا کیا جا رہا ہے، اور یہ آدمی نادان جو ہے نا اس میں پوری کی پوری، اب دین کے مٹنے کا غم دیکھا جائے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک ملک کے اندر، اس ملک میں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے، نوجوان کس رخ پہ جا رہے ہیں، بچیاں کس رخ پہ جا رہی ہیں، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، جتنے ریفیوجیز آ رہے ہیں وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں، اور یہی نہیں اپنے ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں کیا حالات، پوری دنیا کے اور عام انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے وہ بےچارا کس رخ پہ جا رہا ہے، جس کے پاس مذہب اسلام نہیں ہے وہ اس کی زندگی کا رخ کیا ہے، کیا ہوگا اس کا، انسانیت کے اندر سے اللہ کے دین کے مٹنے کا غم آ جائے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، اور اس کی کیسے تدبیر کی جائے، کیا کی جائے کہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ یعنی ہاتھ پیر چلانے والے ہم ہوں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اگر اللہ نے بندے کی محنت کو قبول کر لیا تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جب وہ فیصلہ کر دیں گے تو کتنا بھی کوئی باطل غالب ہو جائے پھر وہ مغلوب ہو جاتا ہے، پورا باطل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہے جیسے کسی کے گھر میں جالے آ گئے ہوں، بہت دن ہوں گے گھر بند تھا اس میں جالے آ گئے کونے میں ادھر ادھر، تو دیکھنے کے اعتبار سے پوری مکڑی کے جالوں سے گھر بھرا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھائی اس میں آ کے رہنا ہے تو آپ ایک جھاڑو لے کے پورے جالوں کو یوں لپڑ دیتے ہو جائے گی، پوری دنیا کا باطل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ختم کر دیں گے جب ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما لے گا، انہن البیوت لبیت العنکبوت، تو اس لیے ہمیں اپنے بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی یہ فکر آ جانا، اور اس کے لیے کیا جدوجہد کر رہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیا تھا، کیسے وطن سے بے وطن ہوئے، کیسے قوم کی دشمنی مول لی، کیسے پرواہ نہیں کی، کیسے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی، پھر اللہ نے ان کو بچا ہی لیا، بیوی کو لے جا کے چھوڑ دیا وہاں پہ اللہ پاک کے حکم سے، تو کیسے چھوڑا، بیوی نے کیسے برداشت کیا، پھر اللہ پاک نے ان کو چمکا ہی دیا، اور ایسا چمکایا ایسا چمچایا کہ قیامت تک جو ہے دنیا یاد کرے گی، اور نبیوں کے ذمے بھی ان کی حرکت کو نقل کرنا مذہب بنا دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے چمکایا، آخرت کے لیے تو کامیاب ہو ہی گئے، دنیا میں کتنی نیک نامی ان کو حاصل ہے، کتنی عزت اور بزرگی ان کو حاصل ہے، اور کیسے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم کسی جگہ رہیں، کسی محلے میں رہیں، کسی بستی میں رہیں، کسی شہر میں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہیں، بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے کہ ہم کیسے ہیں، اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہنا ہے، اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، نماز تو اپنی گئی یہیں پڑھنے کا اپنے کو، اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اس کے لیے میری بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اور گھر میں بھی اللہ کے راستے خود سے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرنا، اور گھر کے اندر دینی ماحول بنانا، اور مستورات کے اندر دین کو زندہ کرنا، اسپیشلی ایک عورت ایک پوری کی پوری امت ہے، ایک عورت جو ہے ایک پوری کی پوری امت ہے، نئی نسل یہیں پروان چڑھتی ہے، یہیں بند جتنی دنیا جتنے دنیا میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، نیک لوگ پیدا ہوئے، وہ کسی عورت کی ظاہرے کے گود میں پل کر ہوئے، جیسے دنیا میں جتنے شریر ہیں، جتنے گینگسٹر ہیں، جتنے جاگوے ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے بےمان ہیں، جتنے لچے لفنگے ہیں، وہ بھی کسی ماں کی گود میں پل کر ہوئے ہیں، اس لیے عورت پر دینداری آنا بہت ضروری ہے، عورت میں دینداری آنا بہت ضروری ہے، یہیں سے پوری نسلیں بنتی ہیں، یہیں سے قومیں ہیں، یہیں سے خاندان ہیں، اور یہیں سے فیملی وجود میں آتی ہے، اس لیے ایک عورت کا ایک بہن کا بھی دینداری پر آ جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور ایک روایت میں خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمُورِ النَّعَمِ، ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک بہن کا آ جانا، ہم سمجھتے نہیں کہ عورتوں میں دین کی محنت کتنی ضروری ہے، دینداری آنا کتنا ضروری ہے، آج بازار میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں عورت کی پسند پر چل رہی ہیں، جتنے فیشن چلتے ہیں عورتوں کی پسند پر چلتے ہیں، عورت گھر میں ہے لیکن بازار میں اس کی ہی مرضی ہے، عورت گھر میں بازار میں اس کی ہی مرضی ہے، اس کی چاہت اس کی مرضی کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اگر اس کے مزاج میں دینداری آ گئی تو دین ہی ہوگا بازار میں، اگر عورت کے مزاج میں دینداری آ گئی اس نے کہا بھائی ہم یہی پہنیں گے تو پھر ملیں گے یہ سب ننگے لباس نہیں مل سکتے، پوری فحاشی پوری بدماشی پوری جنہ والا بے حیائی سب ختم ہو جائے گی، اگر بہنوں میں ہمارے آئی بات، اس وجہ سے بچوں کے اندر بھی دین کی محنت، عورتوں میں بھی دین کی محنت، مردوں میں بھی دین کی محنت ضروری ہے، اسی لیے یہ جماعتیں آتی ہیں. آپ کی بستی میں بھی ماشاءاللہ اس وقت یہ جماعت آئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی آئی ہوئی تھی اور آتی ہی رہتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو آتی ہی رہیں گی. اس میں ہمیں جوائن ہونا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنانا ہے. تین تین دن کے لیے نکلو، پھر دس دس دن کے لیے نکلو، پھر چالیس دن کے لیے نکلو، ایڈجسٹ کرو. اور جب ارادہ کرتا ہے بندہ تو دعا بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ کوشش اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، اسباب قبولیت سامنے آ جاتے ہیں، مقبول کر لیتے ہیں اللہ پاک، سلیکشن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اسے کام لینا ہے، اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. جماعت میں جانے کی توفیق ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جیسے آپ نے کسی بہت بڑے کمپنی میں بہت بڑی جگہ پر اپنے آپ کو اپنا جاب لینے کے لیے، اپنا کام لینے کے لیے کوشش کی، پھر لیٹر آپ کو آ گیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، تو آپ کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں. ارے بھائی اس کے بعد کی چیزیں اللہ، اس کے کمپنی والے خود ہی آپ کو فراہم کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کا معاملہ ایسے ہی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہونا ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ وہ تو لکی ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا. ایسے ہی ہمارے بھائیوں کے لیے، تو ہمارے گھر کے مرد، ہماری بڑی اولاد، اور ہمارے والدین اگر ہیں تو وہ، اور بھائی اگر ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں جائیں، اس کا ذہن آپ کو بنانا ہے. اور اپنے محرم کے ساتھ خود بھی اللہ کے راستے میں جائیں، اس کا ذہن بنانا ہے. تو دین کی محنت کریں گے تو دین کا ماحول آئے گا، دین کے ماحول سے دین پر چلنا آسان ہوگا، دین پر چلنے آسان ہوگا تو دین پر ہم چلیں گے. اور جو آدمی دین پر چلے گا وہ خدا کی بندگی کرنے والا شمار ہوگا. جس نے خدا کی بندگی کی اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا اللہ پاک اسے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو اس کے کام میں اس کو کامیاب کر دے گا، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ پاک نصیب کر دے گا، اس کا انجام اچھا کر دے گا. حق تعالیٰ شانو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمت اور حوصلہ کرو اور اپنے گھر کے یعنی تشکیل کرو، اور نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور گھر والوں کا بھی نام لکھاؤ کہ ان کو بھی ہم بھیجیں گے، اور ذہن بنانا، نام لکھا دینا. اس کے بعد بھی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے پیچھے بہت، ذہن بنانا، بار بار سمجھاتے رہنا، بجھاتے رہنا، حالات کو ایڈجسٹ کرتے رہنا، مینج کرتے رہنا، تو پھر اللہ پاک نے اگر چاہا تو وہ بھی دین کی محنت کرنے والے بن جائیں گے. دنیا کہیں نہیں جائے گی، مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی، حالات خراب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت شامل ہو کر اور زیادہ حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر حالات اچھے ہوں یا نہ ہو تو ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. بعض وقت زندگی میں ایسی بات ہوتی ہے، حالات سدھرتے نہیں سدھرتے تو کیا کریں گے، نہ سدھریں. اللہ نے اگر مقدر ویسا بنایا تو آپ کچھ بھی نہیں کر لے سکتے. ایک آدمی، ایک صاحب نے اپنے مرشد کو خط لکھا کہ حضرت میں یہ مصیبت میں ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اتنی ہی مصیبتیں دنیا میں ہیں یا اور بھی پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اور بھی بے شمار مصیبتیں دنیا میں ہیں. تو کہنے لگے اس کی ایک صورت اور بھی ہے کیا، اگر اور بھی مصیبتیں جو دنیا میں ہیں وہ بھی اللہ میں آپ پہ ڈال دیے تو کیا کر لیتے؟ بولے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر اس میں آپ کیا کر لیتے؟ خاموش بیٹھو، نہ صبر کرو. تو بعض مرتبہ حالات نہیں سنبھلتے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ حالات سنبھلے یا نہ سنبھلے، ہم تو اپنے کام کے ذمہ دار ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اور بعض مرتبہ ان حالات میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور بہت بہترین حالات بھی ہو جاتے ہیں، عام طور پر ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نام لکھائیں اور جو ہے نا دین کی محنت کے لیے قبول کریں، اپنے آپ کو اللہ پاک سے منظور کروائیں، دعا کریں، اور پھر گھر میں دین کا ماحول بنانا، فضائل کی تعلیم کرنا پابندی سے، سنت والی زندگی کو زندہ رکھنا، اپنی معاشرت کو سنت کے قریب رکھنا، کھانے پینے کے طور طریقے کو سنت کے موافق رکھنا، اس کی محنت کر کے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا ہے. اب تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے.